الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوموا لله قانتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فاستجر استجاء تؤمي إيماء. وفي رواية: بعينيك برأسك لا بعينيك، أو كما قال. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کی عبادت مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مان چکا ہے، اور مسلمان کے علاوہ جو اور لوگ ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے. ایمان کے بعد ان پر احکام لازم ہوں گے. ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے روح کی، جب روح ہی موجود نہ ہو تو جسم اور جسد کے اعضاء غیر فعال ہوتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے فقہا اور مجتہدین کے نزدیک کفار مکلف بالفرو نہیں ہے، انہیں پہلے ایمان کا پابند کیا جائے گا، اور انہیں سب سے بڑی تاکید یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے. ایمان لانے کے لیے اللہ تعالی نے سب سے بڑا انتظام تو انبیاء اور مرسلین کا کیا ہے. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اور جب سے انسان آیا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری بھی اس کے ساتھ بھیجی ہے. پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے، اور پہلا پیغمبر بھی. اہل سنت والجماعت ہمارے مسلمانوں کے نزدیک وہ آدم علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد جب کہیں انسان آباد ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے لیے انہی میں سے ایک کو رسول و نبی منتخب کیا ہے. اس لیے ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء اور مرسلین ہوتے تھے. مدین میں شعیب علیہ السلام تھے، تو مصر کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مقرر ہوئے. آرمینیا کے لیے ابراہیم علیہ السلام تھے، تو بابل کے لیے اسحاق علیہ السلام، اور ماموریہ اور صدوم کے لیے حضرت لوط کو منتخب کیا گیا. صرف نوح علیہ السلام کے وقت میں انسان ایک جگہ جمع تھے طوفان سے پہلے، تو حضرت نوح ہی ان کے لیے پیغمبر تھے. اور طوفان کے بعد پوری دنیا میں پھیل گئے. پھر حق تعالیٰ نے مختلف قوموں کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف زمانوں میں انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے. قرآن شریف میں اس کی وضاحت ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہر امت میں ہم نے عذاب سے ڈرانے والا پیغمبر بھیجا ہے. اور دوسری جگہ ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. ہر قوم کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے انتظام کیا گیا ہے. مختلف ملکوں کی مختلف خبریں بھی ہیں. کہتے ہیں ہندوستان میں 17 پیغمبر آئے اور پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام بھی ہندوستان میں آئے. کیونکہ آپ سرنجیب میں اترے ہیں اور یہ قدیم ہند ہے. اور ہندوستان سے مراد برما، رنگون، کابل، زابل، کاشغر، چین، یہ سب ہیں. دو حصے تھے، ایک ہند اور دوسرا سندھ. یہ پورا ملک دو پہ تقسیم تھا اور ہند اور سندھ یہ نوح علیہ السلام کا ایک پوتا تھا خوشنگ، جس کو خوشرنگ بھی کہتے تھے. اور یہ کنعان کا بیٹا تھا. کنعان کافر ہونے کی وجہ سے غرق ہو گیا، لیکن بیٹا ان کا، حضرت صاحب کا پوتا، وہ مسلمان تھا اور وہ بچ گیا. تو حضرت کے تین بیٹے سام، حام، یافث، اور چوتھا پوتا کنعان کا بیٹا خوشرنگ، ان سے دنیا چلی ہے. وجعلنا ذریته هم الباقی. خوشرنگ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام ہند تھا اور دوسرے کا سندھ تھا. سندھ کے اور ہند کے بھی مختلف ناموں کے بیٹے ہیں. اور ان میں ہند کے 60 بیٹے ہیں، ان میں ملتان بھی ہے، پشاور بھی ہے، کابل بھی، زابل بھی، کاشغر بھی، یہ سب بیٹوں کے نام میں. ایک روایت میں کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ من ہین کہاں سے آئے؟ اس نے کہا من ہند. آپ نے کہا من ہند او سندھ ہما اخوان من ابن ابن نوح. ہند سے یا سندھ سے، یہ دونوں پڑپوتے ہیں نوح علیہ السلام. آج یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ نقشہ دنیا تبدیل ہوتا ہے مختلف زمانوں میں، اس لیے جغرافیہ کا علم بہت مشکل علم ہے. یہاں ایک بزرگ مدفون ہے، یہ کراچی سے 60 کلومیٹر باہر ایک جگہ ہے گجو، اس میں ایک بزرگ ہے جو ہمارے امام محمد کے استاد ہیں، ربیع بن سبی. اور ترمذی شریف میں ان سے 6 احادیث ہیں یونس رقاشی کے شاگرد ہیں. ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے تمام احادیث جمع کیے اور یہ 157 میں یہاں آئے تھے. مہدی عباسی کی حکومت تھی اور یہاں سندھ سے شکایت گئی تھی کہ کفار بہت زیادتی کرتے ہیں, مسلمانوں کو اذان نہیں دینے دیتے, مؤذن کی زبان کاٹ دیتے اور نماز نہیں پڑھنے دیتے اور بھی بہت زیادتیاں کرتے. تو بادشاہ مسلمین نے, بادشاہ عرب نے ایک فوج ترتیب دی, اس میں بیشتر محدثین تھے, ان میں ربیع بن صبی اور ان کے بھی استاذ وہ یہاں آ چکے. تو ایک عالم دین مجھے ایک دن کہہ رہے کہ وہ تو گجرات میں دفن ہے. میں نے کہا یہ سابق گجرات ہے, قدیم نقشے میں یہی گجرات ہے. پانچ سو بیالیس میں ابو ریحان البیرونی مرا ہے, جو پوری دنیا کا مورخ اور سائنسدان ہے. وہ اپنے سفرنامے میں لکھتا ہے کہ ولدت بالبیرانیہ, میں بیرانیہ میں پیدا ہوا ہوں. وہی قریۃ من قرائے سن, یہ سن کا ایک گاؤں ہے. وہ سن من نواحی کابل, اور سن جو ہے یہ کابل کا ایک صوبہ ہے, حکومت کابل کی. اور یہ سندھ آپ کا بیرانیہ ہے, یہاں ایگریکلچر کالج ہے بہت بڑا. کون سی جگہ ہے, ٹنڈو آدم ہے یا ٹنڈو جام ہے؟ ایگریکلچر کالج ہے بہت بڑا, یونیورسٹی. یہ بیرانیہ ہے, شیخ یہاں پیدا ہوئے ہیں, ابو ریحان البیرونی. البیرونی اسی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ بیرانیہ کا رہنے والا. اور وہ کہتے ہیں ہماری بیرانیہ سندھ کا گاؤں ہے اور کابل کا صوبہ ہے. صرف کابل حکومت مقرر کیا اور حکومتیں ڈسمس ہو گئی. بخاری شریف میں اس علاقے کو کراچی اور سندھ کو خوزستان کہا ہے, اور اس کے ساتھ ایران ہے اس کو کرمان کہا ہے. بس دو حصے, کرمان اور خوزستان, کتاب الحج بخاری میں ذکر ہے اس کا. بہرحال 17 کے قریب انبیاء ہندوستان میں آئے ہیں, اور بیشتروں کے نام میں گل اور خان تھا, جیسے خان گل, گل خان, باز گل, گل باز, گلزار, یہ انبیاء کے نام. خان یا گل یہ پٹھانوں کا نام نہیں ہے, یہ ہندوستان کا نام ہے. پختون بھی اس کا ایک حصہ ہے, وہ بھی ہندوستان کا حصہ ہے. اس لیے گلیمٹ ٹیکسٹائل جو ہے دوراجی کا رہنے والا ہے, وہ پشاور کا رہنے والا نہیں ہے. یہ آپ کے ویسے مزے اور اطلاع کے لیے کچھ باتیں میں نے کہی. تاریخ تو آپ بہت جانتے ہیں, لیکن ایسا جس کا نہ آپ کو فائدہ ہے نہ کسی اور کو فائدہ ہے. علماء جو جانتے ہیں اس کا فائدہ پوری امت کو ہوتا ہے. عوام کے جاننے اور جس جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ جتنی گوتھی ہے اتھی ہر گلوتھی, جہاں ہوتے ہیں ادھر ہی گھومتے ہیں. یہاں ایک بات یاد رہے وہ یہ کہ ابو ریحان البیرونی کی قبر غزنی میں ہے، انتقال حضرت صاحب کا وہاں ہوا ہے. اور اس شخص نے اس سرزمین کا سفر کیا ہے جہاں چھ مہینے دن ہوتا ہے اور چھ مہینے رات ہوتی ہے، قطبین پر گیا ہے. تاریخ اس نے یہ سندھ کا سفر نامہ وہی لکھا ہے. لا الہ الا اللہ، جس وقت پوری دنیا اس قابل بنی کہ ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ پہنچ سکے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ اصلاً پورے جہانوں کے پیغمبر ہیں، جنوں کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی، فرش کے لیے بھی اور عرش والوں کے لیے بھی، زمینوں کے بھی اور سماوات کے بھی. آپ کی رسالت آفاقی ہے اور آپ کی نبوت محیط ہے. حقیقت میں یہ انتظار کرایا گیا جب دنیا کی سائنس عروج پر ہوئی اور ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ بڑے آرام سے پہنچنے لگی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مرکز میں مبعوث فرمایا. مرکز مکہ مکرمہ ہے، پوری زمین وہیں سے بنی ہے. مکہ حقیقت میں ہے بکا، اور بکا کہتے ہیں پانی کے اوپر بلبلے کو جس کے نیچے مٹی جمع ہو جائے. اللہ تعالی نے جب چاہا کہ مخلوق پیدا کرے اور دنیا آباد ہو جائے تو آپ کا وہ ارادہ ایک موتی کے شکل میں ظاہر ہوا. اس موتی کو آپ نے نظر عنایت سے دیکھا، فلتفا، اور پانی پانی ہو گیا پوری دنیا. اللہ کان ولیس شیئن غیرہ سبحانہ جل العظیم الشان. آپ نے پھر اس کو محبت سے دیکھا تو فقط صفا، اس میں جمود آنے لگا. جو جگہ سب سے پہلے جمنے لگی وہی مکہ ہے اور عین کعبہ ہے، اور جہاں حجرِ اسود نصب ہے یہ جگہ ہے. پورے عالم کا وسط اور مرکز مکہ مکرمہ ہے. قرآن کریم میں اس کو ام القرا کہا ہے. تمام جہان کو یہاں سے آپ پیغام دیں گے، تمام کائنات کے لیے اللہ تعالی نے نبی آخر زمان رسول خاتم و مختم کو بھیجا. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ خود آپ نے مکہ اور مدینہ سے باہر قدم نہیں رکھا. حنین جانا ہوا اور طائف اور تبوک، بس قریب قریب جگہ ہے. لیکن آپ کو جو کتاب دی گئی ہے اس میں اعلان آ گیا ہے کہ ورفعنا لك ذکرک، آپ کا ذکر دور تک لے چلے گی، جہاں کہیں میری خدائی کا بیان ہوگا وہاں آپ کی نبوت کے بھی ترانے پڑے جائیں گے، کیونکہ کلمہ اب آپ کے بغیر مکمل نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب محمد الرسول اللہ پڑھ لیا جائے تو ایمان کامل ہو جاتا ہے، اگرچہ ذکر کے طور پر صرف لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا، اس میں محمد الرسول اللہ شامل نہیں ہوگا، مگر عقیدے اور ایمان میں جب بھی اس کی ضرورت ہوگی تو محمد الرسول اللہ کا پڑھنا فرض الفرض ہوگا. ایک ایسی جماعت آپ سے تیار کرائی گئی جو پورے جہان کے لیے کافی تھی، اور انہوں نے ایسی تبلیغ کی ہے اور دنیا کو ایسا سبق سکھایا ہے، ایسے مقامات تک پہنچے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے تصور نہیں کر سکتے، اسے آپ کے خیال میں واہمہ میں نہیں آئے گا، اتنے دور کا خیال آپ کا نہیں ہے، دنیا کے چپے چپے میں ایسے ایسے پہاڑوں میں اور ایسے تباہ کار جگہوں میں دیکھا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قبور ہیں، ان کی یادگاریں ہیں، یہاں ایک دو باتیں سمجھنی ضروری ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جو اس وقت دنیا تھی اور جہان تھا وہاں صحابہ پہنچے، لیکن دنیا کی ایسی جگہ بھی مل رہی ہے جہاں کوئی انسانی قدر اور انسانی نشان نہیں. اندیشہ یہی ہے کہ یہاں کوئی بھی پیغمبر یا کوئی صحابی اور تبلیغ والا نہیں آیا ہے، ان کے ایمان کا کیا مسئلہ ہے؟ اب تو جا کر کے سب ذرائع موجود ہے، ابلاغ ہے اور ان تک آواز پہنچ رہی ہے. اس کے دو جواب بڑے عجیب ہے. ایک جواب تو یہ کہ یا تو امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ امریکہ میں کسی جگہ کسی قبر کی دلالت نہیں ہوئی، کوئی نشان نہیں ملا، کوئی ایسی علامت نہیں ملی جہاں یہ کہا جائے کہ 500 سال پہلے اور 800 سال پہلے یہاں کوئی انسان آیا. حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ لوگ نسلن جو ہے یاجوج ماجوج ہیں، اور یاجوج ماجوج چونکہ معذب اقوام ہیں وہ سب کے سب جہنمی ہیں، الا یہ کہ ان میں اللہ کسی کو ایمان کی توفیق دے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے جب بیان کیا کہ تم میں سے ایک جنت جائے گا اور 99 جہنم جائیں گے، پھر آپ نے کہا تم میں سے ایک جنت جائے گا 999 جہنم جائیں گے، تو صحابہ بڑے گھبرا گئے اور بڑے غمگین ہو گئے، رونے لگے. آپ نے کہا وہ ایک تم میں سے انسان ہوگا، اور یہ 99 جاجوج ماجوج ہوں گے اور ایک تم میں سے انسان ہوگا اور 999 یاجوج ماجوج ہوں گے. یہ لوگ ہیں بھی زیادہ, تعداد میں بھی زیادہ ہے. ان کی ایک علامت یہ بھی لکھی ہے کہ وہ نام لیں گے صلح کا اور فساد مچائیں گے. بھائی اسامہ چاہیے اسامہ چاہیے, اور اس درمیان میں کتنے لاکھ مسلمان ناحق مارے گئے ان کی کوئی پوچھ نہیں. وہ خیر, فلاں ملک میں جمہوریت چاہیے جمہوریت چاہیے, اس جمہوریت کے آگے پیچھے کتنے انسان ذبح ہو رہے ہیں وہ سب جمہوریت کا حصہ ہے. وہ عین عدل ہے اور انصاف ہے ان کا. اپنے تمام کرتوت کو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ بالکل صحیح ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, تو یہ صرف برائے نام ہے. چنانچہ بش کو جب کہا گیا کہ عیسائی مذہب اجازت نہیں دیتا آپ جو ظلم کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بش نے ایک عجیب جواب دیا تھا. اس نے کہا عیسائی مذہب وہی ہے جو میں کرتا ہوں, میرے جتنے کام ہیں وہ عیسائیت ہے. کہا مجھے کسی پوپ وغیرہ اور کسی مذہبی شخص کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہم نے تبرک کے لیے رکھے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم ان کی بات تھوڑی مانیں گے. اگرچہ اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں نے ایک اور جواب دیا ہے, اور یہ جواب اس مقام پر دیا گیا ہے جہاں یہ اشکال کیا گیا کہ ممکن ہے کوئی ہمالیہ پر انسان ملے, کیٹو پہاڑ پر انسان ملے, وہاں تک تو نہ کوئی مبلغ گیا ہے نہ کوئی انسان پہنچا ہے. انہیں اللہ کی توحید اور نبی آخر زمان پر ایمان لانے کا کیا صورت ہوگی؟ اس کا جواب ہمارے بزرگوں نے یہ دیا تھا, اصول فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان کی بلندی کو دیکھ کر, پہاڑوں کی چوڑائی کو دیکھ کر, زمین کے پھیلاؤ کو دیکھ کر, مختلف موسموں کے مختلف احوال کو دیکھ کر, مختلف درختوں کے اور پودوں کے اگنے کو دیکھ کر, مختلف جانوروں کی مختلف عادات کو دیکھ کر, ان کا خالق اور ان کا پیدا کرنے والا عقل سلیم میں آتا ہے کہ یہ خود نہیں ہے, یقیناً ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے, ان کی قدرت بہت بڑی ہے. ایک شاعر کہتا بھی ہے, برگ درختان سبز در نظر ہوشیار, ہر ورقش دفتری اس مارے فتح کردگار. یہ جو ہرے پرے پتے ہیں یہ ایک دفتر ہے, ایک کائنات ہے. عقل سلیم کے سامنے پیدا کرنے والے کو سمجھنے کے لیے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دہری پیدا ہو گئے تھے. دہری ان کو کہتے ہیں جو خالق کے قائل نہیں ہے, مکون کے قائل نہیں ہے, مالک کے قائل نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں بس یہ ایک فطرت ہے اور ایک عادتی دنیا ہے, خود بخود ہی نظام چل رہا ہے, نظام چل رہا ہے. لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں, آپس میں ملتے ہیں, بچے ہو رہے ہیں, پھر وہ بڑے ہو رہے ہیں, وہ بوڑھے ہو رہے ہیں, وہ مر رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے, وما یہلکنا الا الدہر. بس یہ زمانے کا ایک دستور ہے, زمانہ خود بخود چلتا ہے. وہ نسبت دہر کی طرف کرتے تھے. آپ نے فرمایا حدیث قدسی میں رب العزت نے, انا اقلب الليل والنهار, رات اور دن میں لا رہا ہوں, میرے سارے اختیارات ہیں. انما انا دہر, دہر میں ہوں, لا تصب الدہر. دہر کو برا بھلا مت کہو, ابو داؤد کی بالکل آخری حدیث, بیدی الامر اقلب الليل والنهار انما انا الدہر لا تصب الدہر. تم دہر کو برا بلا نہ کہو. بعضوں نے دہر کا معنی کیا ہے زمانہ. لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے, زمانہ خراب ہے. زمانہ کیا خراب ہے؟ زمانے والے خراب ہیں, اہل زمانہ خراب ہیں. اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں, زمانے کا اطلاق رب العزت پہ نہیں ہے, زمین کہتے ہلنے والے کو, جس کو فالج ہو جائے یا کب کبھی تو اس کو بھی کہتے فلانوں زمینوں. زمانے کو زمانے اس لیے کہتے کہ وہ چل رہا ہے. دہر علیحدہ چیز ہے, زمانہ اور چیز ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے, ہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ دہر, کیونکہ آپ نے کہا لا تصب الدہر, دہر کو برا نہ کہو. اور امام ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا کہ دہر کیسے کہتے ہیں, یعنی اس کی مدت کتنی ہے, تو آپ نے کہا اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. من قال لا ادری لما لا یدری فقد اقتدا فی الفقہ بن نعمان. جس نے بعض چیزوں کے متعلق کہا کہ میں نہیں جانتا, یہ امام ابو حنیفہ کا صحیح ماننے والا. فی الدہر والخنسا کذاک جوابہ ودخول اطفال ووقت حتان. چار چیزوں میں امام صاحب نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا. ایک دہر, دوسرا خنسا کے احکام, اور تیسرا یہ کہ مشرکین کے بچے جنت جائیں گے یا نہیں, اور چوتھا یہ کہ ختنے کا سنت وقت کیا ہے. امام صاحب نے کہا اس کا ایسے رہنا ہے. من قال لا ادری لما لا یدری فقد اقتدا فی الفقہ بن نعمان. فی الدہر والخنسا کذاک جوابہ ودخول اطفال ووقت خطان. بعض مسائل وہ عوامی سٹینڈرڈ سے اونچے ہوتے ہیں, مگر عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. جیسے کہ بعض خواص عوام سے بدتر ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں سمجھتے. خواجہ خواجگان نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام بہاو الدین زکریہ ملتانی ایک جگہ سے گزر رہے تھے, عوام بیٹھے ہوئے تھے, اور وہیں سے ایک نور نکلتا تھا اور آسمان پہ جا کے پھیلتا تھا. بہاو الدین زکریہ بہت بڑے اونچے اولیاء اللہ میں سے, وہ اس طرف مڑ گیا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا انہی لوگوں میں. اور وہ نور اس سے نکلتا تھا. بہاءالدین زکریہ نے اس کو کہا آپ کا ان لوگوں کے ساتھ کیا کام ہے کہ یہاں بیٹھے. اس نوجوان نے بہاءالدین زکریہ کو کہا تاکہ تجھ جیسے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں. نیک اعمال جب مستقیم ہو, نیک اعمال دو طرح ہیں, ایک مستقیم ہوتے ہیں ایک متزلزل ہوتے ہیں. متزلزل جیسے اس زمانے کے لوگ آج داڑھی رکھی کل غائب ہو گئے, چند دن جوش سے نماز میں آیا اس کے بعد دفتر چلا گیا, نوکری لگ گئی, امی آئی امی گئی, بس وہ امی اور ماموں کا دین ہے, جدھر نانی گئی ادھر دین چلا گیا. یہ دین نہیں ہے, یہ ایسے دین کا مذاق اڑانا ہے. شریعت کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ کسی کی موت ہو یا حیات ہو آپ اپنی جگہ ٹل رہے. اس دن بھی پانچ نمازیں فرض ہیں, وقت پر اذان ہوگی اور وقت پر جماعت ہوگی. نبی فوت ہو جائے یا ایک عام آدمی, دونوں قبر میں دفنائے جائے. یہ شریعت ہے, اس کو استقامت کہتے ہیں. ورنہ خدا کے لیے کوئی بعید تھا کیا کہ ملائک کو بھیج دیتے کہ ہمارے پیغمبر کی لاش سے ہٹو اور ساتویں آسمان پہ تدفین ہو جاتی. ایک مثال دیتا ہوں, اس کو شرعی استقامت کہتے ہیں. ابو بکر بھی خلیفہ کہلاتا ہے. پندرہویں صدی میں مسلمان ایک شخص کو امیر تسلیم کر لے وہ بھی خلیفہ اسلام کہلائے. پیغمبر بھی امام تھے اور اس وقت بھی پنج وقت نماز پڑھائے امام ہے. وجعلناہما ائمہ, یہ شریعت ہے, اس میں انحراف اور فسخ نہیں آ سکتا ہے. ورنہ ہر شخص کے لیے احکام تبدیل ہو جاتے, پتہ ہی نہ چلتا کہ دین تھا کیا اور کہاں چلا گیا اور کتنا رہ گیا, کچھ بھی نہیں, پورا کا پورا موجود ہے. آپ کو اب بھی ان باتوں کا پورا پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کی دو سنت پڑھتے تھے اور دو فرض, سنت مختصر اور فرض مفصل. آج بھی وہی طریقہ ہے. آپ بھی سورج نکلنے کے بعد دو رکعت اشراق کی پڑھتے تھے اور اس کے بعد چاش کی چار, اور اب بھی وہی فتویٰ ہے. یہ نہیں کہ آپ پیغمبر ہیں تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں نا, آپ انتظار کرتے ہیں سورج نکلے گا تو پڑھا جائے. اس کو استقامت کہتے ہیں, بہت بڑی نعمت ہے. تو نیک اعمال کے اندر استقامت روح ہے. ایک آدمی تھوڑا ذکر کرتا ہے مگر ہمیشہ سے کرتا ہے. اللہ مالوسی بغدادی روح المانی میں کہتے ہیں سورۃ ملک میں کہ بلوغ سے کچھ پہلے مجھے پتہ چلا تھا, بلوغ سے کچھ پہلے, کہ ہر رات کو سوتے وقت جو سورۃ ملک پڑھے تو اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا. فرماتے اس وقت سے جو شروع ہے, 64 سال میری عمر ہے, قرآن کی تفسیر مکمل ہو رہی ہے, ایک رات بھی ناغہ نہیں ہوا ہے. اور فرماتے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی کی عظمتوں سے سوال کرتا ہوں کہ میرے مرتے دم تک مجھ سے یہ عمل نہ چھوٹے. یہ حدیث صرف آلوسی کے گھر میں آئی تھی, سارے نے سنیے, ایک تو کھڑا ہو جائے کہے کہ میرا عمل ہے. یہ اعمال جانتے نہیں کہ ہوتے کیا. یہ روٹی سالن کو, بریانی اور روز کو عمل کہتے ہیں. پیٹ بھر گیا اور پیٹ خالی ہو گیا, بس یہ ان کی زندگی. اس طرح تھوڑا قیمتی انسان بنتا ہے. آگے سن لو, ابو داؤد اور ترمذی میں ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد جو چار رکعت چاش کی پڑی جاتی ہے, چار رکعت چاش کی, سن لو ذرا غور سے, حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کا کبھی ناغہ نہیں کیا, ولو نشر لی ابوایا, جس دن میرے والد ابو بکر اور میری والدہ دونوں زندہ ہو کر کے آئیں گے اس دن بھی نازہ نہیں کروں گی، اس خوشی کے دن میں یہ چار رکعت برقرار. یہ سن تو لے، کیونکہ انسان کے گھر جب خوشی آتی ہے، کوئی مہمان آتا ہے، پھر اتنا بڑا دن کہ بھائی مرنے کے بعد دوبارہ مردے ابو بکر صدیق جیسی ہستی اور ان کی اہلیہ بزرگ وہ زندہ ہو کر کے آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے لو نشر لی ابوایا ما ترکتوا، میرے ماں باپ زندہ ہو کے آئے تب بھی نہیں چھوڑوں گی، اس دن بھی نہیں چھوڑنا ہے. میں کبھی کبھی بعض دوستوں پر بہت حیران ہوتا ہوں اور بعض مسائل میں میرا لب و لہجہ ٹھیک نہیں رہتا، آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ہمارے یہ ساتھی جو ہے چلتے 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 اچانک جیسے کوئی چلتا چلتا اپنا گھر چھوڑ کے کسی کے گھر میں چلا جائے. وہ کہاں چلے گئے بھائی؟ وہ جی اتنے جاننا اتنے جاننا ہوتے تھا ختم ہو گئے. نہ کوئی سننے کی بات ہے اور نہ سنانے کی بات ہے، اور قیمتی سرمایہ ضائع کر دیا. میں نے اپنی زندگی میں بھی بہت عجائب دیکھے. میں نے دورے تفسیر کے دوران یہ جو پہلا پلر ہے اس کے پیچھے اس شہر کا ایک نوجوان دیکھا تھا، اور اس نوجوان سے ایک جلوہ نکلتا تھا، نور نکلتا تھا، اور پورا چھت روشن ہوتی تھی. میں قرآن شریف پڑھاتے پڑھاتے ایسا دیکھتا تھا تو بدنگ رہ جاتا تھا، خوش بھی بہت تھا کہ اللہ ہمارے درس میں بھی آپ نے ایسے مقدس لوگ بھیجے. تو مجھے ایسے ہی شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ ممکن ہے اس کے سیٹ میں کوئی شیشہ ہو یا آگے کوئی روشن دان ہو یا سورج کا شعلہ آ رہا ہو. تو میں نے کوشش کی، ناظم کو کہا کہ اس کو اس طرح بٹھا لو. انہوں نے اگلے دن حاضری میں ان کو وہاں بٹھایا، اب وہاں ڈبل شعلہ نکل رہا ہے. اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ ان کو بالکل صحن میں بٹھا لو، صحن میں اس سے بھی تین گنا بڑھ کر شعلہ نکل رہا ہے. آخر میں میں نے کہا کہ یہی لے آیا تیپائی پہ. تیپائی پر جب وہ آیا تو ایسی روشنی پھیلنے لگی کہ اس روشنی کی کثرت کی وجہ سے مجھے قرآن شریف نظر نہیں آتا، تو کوئی لائٹ مار رہا ہے ایسا دیکھ لیتا تھا تو اس کے چہرے سے نکلتا، اسے بالکل پتہ نہیں اور چلنے بھی نہیں دیا. ایک تو میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے. دوسرا، ہمارے دور حدیث میں تقریباً ہر سال ایک طالب علم ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب بات، 300-400 میں ایک ہوتا ہے، اور وہ اتنا زبردست ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے چودھویں کا چاند اس کے بغل میں اور اس کی جھولی میں اتر کے آتا ہے. اور جس دن یہ حدیث سمجھانے لگا کہ آپ سے مشرکین نے کہا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو آسمان کی نشانیوں پر اپنے خدا کی قدرت دکھا دو، تو آپ نے چاند سامنے تھا، آپ نے چاند کو کہا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ اس چاند کو اپنی قدرتوں کا مظہر بنائے. چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور ایک ٹکڑا نیچے آیا، جبلی ابی خبیث کے پاس آپ کے آستین سے نکلا، واپس چلا گیا. جب یہ بیان کرنے لگا تو اب یقین کر لے، چاند جیسا شعلہ اس لڑکے کے اوپر آیا اور پھر واپس روانہ ہو گیا. مجھے عملاً دکھا دیا گیا کہ آپ استاد حدیث پڑھاتے ہیں، آپ کا ایمان پورا ہونا چاہیے. میں بیچ میں رک گیا اور استغفار پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بخاری شریف میں اور ابو داؤد میں ہے کہ وہ جس حبشے کے بادشاہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باتیں غور سے سنی اور سورت مریم سن کر رونے لگا، اور ایمان کا اظہار کیا اور آپ کی خدمت میں ہدایا بھیجے، آپ کو سلام بھیجا کہ حکومت کی مصروفیت سے ڈر ہے کہ آ نہ سکوں، غائبانہ ایمان قبول فرما لے، اور بروز قیامت مجھے اپنے ساتھ اپنے امتی کے طور پہ رکھنا، میں آپ کے تعاون کا کھروز حشر محتاج رہوں گا. آپ نے بڑی خوش دلی سے قبول فرمایا، اور انہی ایام میں آپ کی شادی ام حبیبہ سے ہو رہی تھی. اس نے کہا میں مہر وہیں سے بھیجوں گا، اس لیے ام حبیبہ کا مہر سب سے زیادہ ہے، وہ بادشاہ وقت نے بھیجا ہے. یہ بادشاہ پیغمبر کی زندگی میں مر گیا، اور آپ نے فرمایا کہ صحابہوں کے ملائک اس کا جنازہ اٹھا کر کے سامنے لے آئے، اور آپ مسجد نبوی سے باہر نکل کر فرمایا صلوا علی اخیکم ھذا، یہ بھائی کا جنازہ پڑھ لو. حدیث کے الفاظ اس طرح ہے کہ آپ کے سامنے لایا گیا، بعض محدثین کہتے ہیں درمیان کے حجابات اٹھ جاتے ہیں، درمیان کو صفر کر دیا گیا، بالکل مدینے کو اور حبشہ کو ایسا ملا دیا گیا. وہ آج کل مشکل ہے گیا، آپ یہی سے سب کچھ دیکھتے ہیں. جو میں بات سنا رہا ہوں وہ آگے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم مدینے سے دیکھتے تھے کہ ایک نور نکلتا ہے حبشے کی طرف، میں نے حضرت کو کہا، آپ نے کہا یہ نجاشی کی قبر سے نکلنا ہے. یہ دیکھا نجاشی کی خبر سے شولہ نکل، کیونکہ بہت قدر کی رائے بار. صحابہ خدمت میں گئے تھے غم صدمہ لے کے، اور مشرکین سے بہت تنگ تھے، انہوں نے بڑی تسلی دی کہ آپ یہاں آرام سے رہے اور آپ شاہی مہمان ہوں گے جتنے بھی رہے، اور پیغمبر اسلام کی سچائی اور صداقت کا اعلان کیا، اور وہ اور ان کے دربار زارو قطار رونے لگے. قرآن کریم کو کہنا پڑا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب قرآن شریف یہ سننے لگے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ انہوں نے حق پہچانا. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وما لنا لا نؤمن بالحق وما جاءنا، اور کیا ہوا ہے کہ ہم حق قبول نہ کریں جبکہ وہ آ گیا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے گا. مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیات انہی نجاشی کے بارے میں اور ان کے دربار کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن سن کر آپ کی سچائی اور صداقت کی تصدیق کی اور ایمان لائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ علی الذات عظیم صفات سمیع السمات کبیر الشاہ جلیل القدر رفیع ذکر مطاع الامر جلی البرحان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر هو الكبير المطاع ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فاللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وقال الله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے آ رہے ہو نمازیوں کا خیال رکھے. میں نے خواب دیکھا کہ آپ کو اور حضرت عائشہ کو چونکہ ایک طرف کھڑے تھے اور پھر ایک طرف میں نے آپ کے صاحبزادہ محمد انور شاہ کو اور ایک طرف نائب مؤذن کو پھر اس کے بعد محمد انور شاہ نے مصلی پہ آ کر نماز شروع کی. جب نئے مؤذن نے اقامت شروع کی تو یہاں میری آنکھ کھل گئی. اچھا خواب تو اچھا ہی ہوتا ہے, اس کی تعبیر بھی واضح ہے بالکل. جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے اور عائشہ صدیقہ دیکھی گئی اور عزیزم محمد انور شاہ اور اس کی امامت نئے مؤذن اور اس کی یہ سب نیک اعمال ہے, نیک اعمال کی قبولیت اور سربلندی, نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. کیا اولاد نماز نہ پڑھے یا اور کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال کیا والدین کو نقصان پہنچے. بدعتی نے اذان سے پہلے یہ بھی کہنے شروع کیا کہ اذان کا احترام کرتے گفتگو مت کرے, اذان کا جواب دے اور نیکی کمائے. کیا یہ بھی بدعت ہے؟ نہیں, یہ تو اچھی بات ہے. خالد بن ولید کی زندگی کے اوپر لکھی گئی کسی کتاب کا نام خالد بن ولید پر مولانا عبدالسلام ندوی نے ایک کتاب لکھی ہے, ندوۃ العلماء لکھنؤ سے شائع ہے, یہاں کو طوفانوں میں ملتی ہے, اور اس کا نام ہے سیرت خالد بن ولید. ویسے اصح و سیر اردو میں ہے اور اس میں سب موجود ہے. حج پر جانے سے پہلے جو رسمی معافی مانگنے کا سلسلہ ہے, کیا اس کی کوئی شرعی حقیقت ہے؟ معافی تو دل سے مانگی جائے تو فائدہ ہوگا, رسمی کیا مطلب ہے؟ جو لوگ ناراض ہیں, جن کے آپ نے حقوق تلف کیے, جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی, انہیں آپ راضی کریں, جن کے حق چھینے واپس کریں, جن کو دکھ پہنچایا ہے ان کو سکھ پہنچائے, تو یہ تو حقیقی معافی ہے انشاءاللہ. حج پر جانے سے پہلے بعد میں جو دعوتوں کا طریقہ ہے تو کیا قبول کرنے چاہیے؟ دعوتیں مسلمان مسلمانوں کی اور انسان انسانوں کی کرتے ہیں, اور جس قدر بھی اس میں انسانیت اور ایمان ہو تو وہ قدر اور شکر کرتا ہے. آپ اپنے آپ دیکھیں کہ آپ انسان اور مسلمان ہیں یا کوئی اور دو ٹانگی جانور ہے کہ آپ کو ہر چیز پر اعتراض ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں میلاد میں تبلیغ کرنے کے لیے سے جاتا ہوں اور وہ ان کے کھانے میں بھی شریک ہو تو تبلیغ کرے نا, وہاں جا کے کہیں کہ میلاد بدعت ہے, میلاد نہ پیغمبر نے کہا ہے نہ کیا ہے, نہ صحابہ کا عمل ہے نہ تابعین کا نہ تبع تابعین کا نہ فقہاء مجتہدین کا, چاروں مذاہب میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, خالص ہندوانی رسوم ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. تو یہ کہے بہت اچھی بات ہے, ایسا جانا تو غیرتی مجاہد کا کام ہے اور ایسا شخص ضرور جائے اور شرکت کرے. ایسا نہ ہو کہ آنکھ بکانے نمک رفت تو نمک نیز شد, کہ یہ چلا جائے اور وہیں کا بدعتی پرزہ بن کے رہے. فتنہ منکرین جو اعتراض کرتے ہیں کہ علماء نے جنت کو آسان بنا دیا, نماز کے بعد آیت الکرسی 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھے اس کو جنت کی ٹکٹ مل گئی, لہذا اگر اس کے بعد گناہ بھی کرے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کو تو جنت کی ٹکٹ مل گئی. بات یہ ہے کہ آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھنا حدیث شریف ترمذی نسائی ابن ماجہ میں موجود ہے, فتح القدیر شرح ہدایہ جلد اول صفحہ 112-113 تمام طرق جمع کیے ہیں. اسی طرح جو لوگ نمازوں کے بعد سنت اعمال کرتے ہیں اور اللہ رضامند ہو جائے, امید ہے انہیں جنت نصیب فرمائیں گے. ٹکٹ مل گیا نہ مل گیا یہ تو ان لوگوں کی زبان ہے جو جنت و جہنم کا یقین نہیں رکھتے. اس کو آپ ٹکٹ کہے یا چیک اپ کہے یا رسید کہے, یہ تو ہر شخص کے اپنے اخلاق اور کردار ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی احادیث کو کس طرح بیان کرتا ہے. مسلمانان عالم کا 1400 سال سے عقیدہ ہے کہ صحیح احادیث کے اندر جو دین بیان ہوا ہے وہ برحق ہے, اور اس کا تمسخر یا مذاق اڑانا بے دین اور کافر کا کام ہے. منکر حدیث بل جمع دائرہ اسلام سے خارج ہے اور قطعی کافر ہے, اس کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں, لہذا ان کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ جہاں ہوتا ہے وہ گن بکھیرتا ہے. دونوں باتوں میں کیا تعارض ہے, جنت الفردوس اللہ مومن کو دے تو اپنے منکر حدیث کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے, وہ تو ویسے ہی جہنم کا ٹھیکیدار ہے کہ وہ اس پہ اشکال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ تعزیر سلامت رکھے اور ہمیں دینی رہنمائی نصیب کرے. آمین. حضرت قضاء عمری میں کیا ترتیب ہے, جس طرح نماز قضاء ہوتی ہے اس ترتیب سے پڑھے, پہلے فجر پھر ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء, البتہ عشاء کی قضاء کے ساتھ تین وتر بھی بغیر کسی وجہ کے ترتیب ساکت نہیں کرے. عقیقے سے متعلق سنت بیان فرمائے, لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا مینڈے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا مینڈا, 7ویں دن ہو نہ ہو سکا تو پھر 14ویں دن, پھر بھی نہ ہوا تو 21ویں دن, پھر عقیقے کی سنیت ختم ہو جاتی ہے, نفلی دعوت کی حیثیت رہتی ہے. عقیقہ جب بھی ہوگا 4 چیزوں کا مجموعہ ہوگا, 1 تو ذبحہ ہوگا بکروں کا یا مینڈوں کا جیسے بتایا, اور دوسرا اس وقت اس کے نام کا اعلان ہوگا, اور تیسرا وہ بال اس کے اتارے جائیں گے بچے یا بچی کے, اور وہ سونے یا چاندی سے وزن کر کے وہ سونا یا چاندی فقراء مساکین کو دیا جائے گا, اور اس کے نام کا باقاعدہ اعلان ہوگا کہ بھئی اب تک تو مختلف تجاویز تھی اور نام یہ پکا کر دی, باقی گوشت بانٹے رکھے تقسیم کرے کھلائے وہ اختیار ہے. مفتی رشید صاحب نے اکثر بتاؤ میں رد مختار کے حوالے سے لکھا ہے، مختار نہیں ہے، مختار ہے بغیر نقطے کے. فجر کی نماز اگر عین طلوع آفتاب کے وقت شروع کی تو نماز منعقد نہیں ہوئی، اگر طلوع آفتاب سے پہلے شروع کی پھر درمیان میں آفتاب طلوع ہوا تو نماز بنی. یہ مشہور مسئلہ ہے لیکن خلاف تحقیق ہے، درست بات یہ نہیں ہے. درست بات یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. ہمارے محلے کی مسجد میں یہ عمل پانچوں نمازوں میں، کم از کم تین نمازوں میں ہے. ایک نماز یہ اذان دیتا ہے عین نماز کے وقت، مؤذن آ کر اقامت کہتا ہے. اب مشکات والی روایت جس میں حضرت بلال کو اقامت میں روکا، ان کو اصلاح کی غرض سے بتانی چاہیے یا خاموش ہے نہیں بنے میں ضرور بتائیے، ان کو کوئی حرج نہیں ہے. ایسے وہ افلاطون ہے اور ملک الموت ہے کہ آپ کو کھا جائیں گے. آپ ان کو کہو مشکات کتاب الاذان ترمذی شریف کتاب الاذان کے حوالے سے ہے کہ حضرت سودار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اذان دی اور جب جماعت کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال نے اقامت کہنا چاہا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخاک السودا قد اذن ومن اذن فهو یقیم، تیرے بھائی حضرت سودا نے اذان دی اور جو اذان کہتا ہے اقامت وہی کہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اقامت کے لیے کہہ دے، مؤذن صاحب ایک بزرگ کو کہتے ہیں کہ حضرت آپ تکبیر کہیں، یا کسی بھی آدمی کو کہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کے خلاف ایک نے اقامت دوسرے نے کہی تو اذان اقامت تو صحیح ہوئی، البتہ یہ ترتیب ناپسندیدہ ہے. کیا یہ بھی صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو عورت بن سوار کر اور نکلے اور نامحرم مرض کو دیکھے تو عورت بدکار ہے، بدکار ہے، فاحش ہے؟ یہ حدیث کس کتاب میں؟ ابو داؤد میں موجود ہے. اگر بھی مباشرت جائز، مباشرت ہے آخری لمحے تک جائز، البتہ احتیاط کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت کو یا اس کے بچے کو کچل دے. آج سوال طبا تو کہتے ہیں کہ آخر وقت تک مباشرت زچگی کے لیے مفید ہے، عورت توانا رہے گی اور راستے کھلے رہیں گے تو بچہ آرام سے اپنے پنگوڑے میں آ جائے گا. البتہ علماء شرعی کہتے ہیں کہ حالت حمل میں مباشرت کم کی جائے. اللہ آپ کی صحت عمر برکت، آمین. آپ کے علمی فیض سے سارے عالم کو مستفیض فرمائے، آمین. اگر رات میں استخارہ کرنا ہو تو نفل دعا کس وقت پڑھے؟ سونے سے پہلے، وتروں سے پہلے. وتر کے بعد کوئی نفل نہیں. رات کو سونے کے وقت وضو کر کے سویا جائے تو کیا روح خانہ کعبے کا دوا سنا ہے کہ اثر کی نماز کے بعد جھاڑو وغیرہ دینا اچھا نہیں ہے. مطلب یہ کہ اتنا انتظار کیوں کرتے کہ اثر کے بعد دے، اور دن میں دینا چاہیے تھا. یہ تو صحیح نہیں ہے کہ اثر کے بعد جھاڑو دینے سے پیسے جھاڑو ہو جائے گی، یہ غلط بات ہے. اثر کے بعد جھاڑو دینا یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اتنی تاخیر مناسب نہیں تھی، اس سے پہلے ہی دے رہے تھے. امام ابو یوسف سے خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا تھا کہ رات کو ناخن کاٹنا جائز ہے؟ امام ابو یوسف نے کہا کہ جائز ہے. تو اس نے کہا خلیفہ نے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا الخیر لا یؤخر، خیر کے کاموں میں زیادہ تاخیر نہ کی جائے. بچوں کو کس عمر میں پڑھانا شروع کرنا چاہیے؟ چار سال، چار ماہ، چار دن، دن کی چار گھڑیاں گزر جائے تو الم نشرح اقرا باسمک ورب اشرح لی صدری پڑھوا لیا جائے اور پھر کلمات پڑھاتے رہے. آپ نے بتایا تھا کہ فتاوی دارالعلوم کے مسائل ضعیف ہے، یعنی جدید بارہ جلد والا ضعیف نہیں، غلط ہے. ضعیف تو چھوٹا لفظ، صرف جلد اول و نو و مسئلے بالکل غلط. فتاوی دارالعلوم دیوبند دو ہے، ایک قدیم ہے جو مولانا مفتی عزیز الرحمان کے فتاوی ہے اور مفتی شفیع نے ترتیب قائم کی ہے، وہ دو قدیم. اور تخصص کا جن کا اکثر کھانا بند ہوتا ہے انہوں نے اکٹھے کیے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. کیا کیا لکھا ہے اپنی طرف سے؟ آپ نے اپنے بیان میں ایک سورت یاسین رات کے دس میں پڑھنے کو بتایا ہو، ہاں تو پڑھا کرو، بتایا ہو کیا مطلب، میرے بتانے سے کیا بنے گا جب تک تم عمل نہیں کرو گے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد تسمیہ پڑھنا لازم ہے؟ نہیں، کوئی لازم نہیں، نہ شروع میں لازم ہے نہ بعد میں لازم ہے. بہتر ہے کہ بسم اللہ ہو. چار امام برحق کے لئے جس جس مسئلے کے امام اتباع کر صحیح ہونا چاہیے، تمام انبیاء علیہ السلام برحق کے. پھر آپ عیسائیوں کے وہاں چرچ میں جا کے نماز پڑھو ہو گیا، تمام پیغمبر برحق ہے، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے معبد جاؤ گے یہودیوں کے؟ برحق ہونا بس یہ کافی ہے کہ ہم انہیں سچ کہتے ہیں، باقی اپنے امام اپنے مسئلے پر عمل ہوگا. جناب کچھ رقم زکوٰۃ کی رکھی تھی مگر کسی مجبوری کے بنا پر وہ خرچ ہو گئی، یعنی زکوٰۃ نہیں دی گئی. الٹا سلٹا نہ لے کے ایسا کہو کہ میں نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، نیت تبدیل کر کے زکوٰۃ روک لی، لہذا وہ رقم آنے پر میں نے دینا چاہتا ہوں. نہ دینا فرض ہے، لہذا اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ اگر زکوٰۃ کے فرض کرنے والے کا کوئی ہوتا تو تجھے چار چھ کوڑے لگا لیتے. اب تو تیری مرضی ہے، دے نہ دے وہ تو تیری ماں کی ہنڈیا ہے. پکے پکے ٹھنڈی رہے تو ٹھنڈی رہے، کون پوچھتا ہے آپ سے؟ زکوٰۃ تب ہوتی ہے جب فقیر مسکین کو پہنچے، جب تک آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے وہ زکوٰۃ ہوئی نہیں. حدیث شریف میں فرمایا نا، لوگ دین کے ساتھ ایسا کھیل کھیلتے ہیں، فرمایا یہ ماں کے گھر میں کھڑا ہو جائے یا باپ کے گھر میں، میں دیکھتا ہوں کون اس کو کوئی چیز دیتا ہے. تو آپ غصے ہو گئے، مقصد آپ کا یہ تھا کہ شریعت کے احکام میں کمی کی جا رہی ہے. جب زکوٰۃ فرض ہو گئی، رقم بھی موجود تھی، فوراً فقراء مساکین تک پہنچا دیتے، اور جب تک فقراء اور مساکین تک پہنچائی نہیں جائے گی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ادا نہ کرنے کا گناہ آپ کے ذمہ ہوگا. عمر بن سلمہ کی روایت والی بخاری میں کہاں ہے، مختلف جگہوں میں موجود ہے، فتح مکہ میں مل جائے گی. فتح مکہ میں سورہ تغابن کس وقت پڑھنا چاہیے؟ افضل ترین وقت فجر سے پہلے، ورنہ فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، اور سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے. شیخ عبد الرحمن سدیس کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں؟ شیخ سدیس وہی مکہ میں ہے، انہیں سے سمجھ لو، بہترین مسلمان ہے، کعبے کا امام ہے، ہم سب کا محترم و مکرم ہے، امام احمد ابن حنبل کی فقہ کا پابند ہے. پتہ نہیں کہ آپ کو اس کا شوق کیوں پیدا ہو گیا. میرے کچھ مشکلات اور پریشانیاں ہیں، خصوصی دعا کی درخواست ہے، استغفار کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ فضل کر دے. کینسر کا مریض ہے، اللہ صحت شفا و زندگی عطا فرمائے. بندہ کو عرصہ دراز سے بلڈ پریشر کا عرض لائے تھے، برائے کرم ناچیز کو کوئی مجرب و عمل مما اپنی مؤثر دعاؤں کے دعا ہے تو ہمارا میدان ہے اور کرتے رہیں گے، اور آپ کا حق ہے اور آپ جیسے بہت سارے بھائیوں کا کہ ہم ان کو مختلف موقعوں پر دعائیں کریں. بلڈ پریشر میں ایک بات تو یہ کہ فاقہ سخ مضر ہے، پیٹ کا خالی رہنا، یعنی جو کھانے کے اوقات ہیں ان میں کھانا کھا لیا جائے. دوسرا یہ کہ مرچ مسالے یا تیز پتی والی چائے، یہ بھی بلڈ پریشر کو اٹھاتی ہے، برانگیختہ کر دی ہے. نمک تو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے، نمک سے تو نہایت نقصان کا اندیش ہے. دودھ دہی اور دودھ دہی والی چیزیں قدر مناسب رہے اور وہ ایس ایم اقبال حکیم نے جو فشارین نکالی تھی وہ بہت عمدہ تھی, اس کے ذریعے تو بالکل بلڈ پریشر ختم ہو رہا تھا. میں بھی الحمدللہ تقریباً بلڈ پریشر سے اللہ کے فضل سے اس دوا سے فارغ ہو چکا ہوں, لیکن افسوس صد افسوس کہ حکیم صاحب سے وہ نسخہ گم ہو گیا اور اب جو وہ دے رہے ہیں وہ ایسے تکے سے دے رہے ہیں, یہ وہ چیز نہیں. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ و قنا عذاب النار. جتنے دوستوں نے سمجھنے کے لیے پوچھا ہے اللہ انہیں دینی رہنمائی نصیب فرمائے, جنہیں تنبیہات ہو گئی ہے اللہ انہیں اچھے مقامات عطا فرمائے, جن کے ہاں بیماران ہیں, مقروض ہیں, مدیون ہیں, پریشانیاں ہیں, اللہ ان کی دستگیری فرمائے, اور جن بھائی کو بلڈ پریشر ہے اور بیماریاں عارض ہیں اللہ اپنے خزائن رحمت و احسان سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, جہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت و بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو فتنوں سے بچائے, قتل و غارت گری روکے, اور پورے ملک میں اللہ نظام شرع اور نظام عدل نافذ فرمائے, پورے عالم اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے, مسلمانوں کی عزت رفتہ دوبارہ قائم دائم فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ